السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے ویب سائٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کی شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر جیٹ طیاروں سے بمباری. ازبک جنگجو سمیت کم از کم 80 شدت پسند ہلاک. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
بلوچستان اسمبلی کے رکن ہنری مسیح کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار. صوبے میں عیسائی برادری سلامتی سے متعلق تشویش کا شکار. کوئٹہ سے میں ستار کاکٹ.
افغان صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں لوگوں کی بھرپور شرکت جمہوری عمل پر یقین کی غماز ہے. کابل اسلام آباد میں اختلافات شدت پسندوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے. مبصرین کی آرا. میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
وزارت خارجہ نے عراق میں سکونت پذیر بھارتی باشندوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی اور انہیں غیر ضروری آمد و رفت سے بچنے کا مشورہ دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ عراق میں بحران کے پیش نظر خلیج فارس میں اپنا جنگی جہاز بھیج رہا ہے، اور یوکرین میں 49 افراد کی ہلاکت پر سوگ منایا جا رہا ہے جو روس نواز علیحدگی پسندوں کی طرف سے مال بردار فوجی طیارہ گرانے سے ہلاک ہوئے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے لڑاکا جیٹ طیاروں نے شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو ہدف بنایا. کراچی ایئرپورٹ پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد پاکستان کی یہ پہلی جوابی کارروائی ہے. فوج کے ایک ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دتاخیل کے علاقے میں کی گئی اس کارروائی میں القاعدہ سے منسلک 50 سے زیادہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے، جن میں کراچی ایئرپورٹ پر حملے کا مبینہ ماسٹر مائنڈ ETIM یعنی ایسٹرن ترکمانستان اسلامک موومنٹ کا لیڈر ابو رحمان مانی بھی شامل تھا، جبکہ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت ازبک باشندوں کی ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
فوج نے ملک کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر لڑاکا طیاروں سے بمباری کر کے کم از کم 80 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اتوار کو شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک مختصر بیان میں کہا گیا کہ رات 1:30 پر شمالی وزیرستان کی دیگان، دتخیل، منظرخیل، خٹیکلی کے علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو لڑاکا طیاروں سے ہدف بنایا گیا. فوج کے مطابق مصدقہ اطلاعات تھی کہ یہاں مقامی اور غیر ملکی جنگجو موجود تھے جن کا تعلق کراچی ایئرپورٹ پر حملے کے منصوبہ بندی سے تھا. مرنے والے 80 سے زائد دہشت گردوں میں اکثریت ازبک عسکریت پسندوں کی بتائی گئی. عسکری ذرائع کے مطابق اس تازہ کاروائی میں ازبک جنگجو کمانڈر ابو عبدالرحمن المانی بھی مارا گیا، اور باور کیا جاتا ہے کہ یہ کراچی ہوائی اڈے پر حملے کا منصوبہ ساز تھا. بیان کے مطابق کاروائی میں بارودی مواد کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا گیا. فضائی کاروائی میں مرری کے قریب خوشحالی تورخیل میں بھی شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. مقامی ذرائع ابلاغ میں شمالی وزیرستان میں ہونے والے اس کاروائی سے متعلق متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہے، جن میں مرنے والے مشتبہ شدت پسندوں کی تعداد 100 کے قریب بتائی جا رہی ہے. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والے کاروائیوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے. گزشتہ اتوار کو شدت پسندوں نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملہ کیا تھا، جس میں سیکورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ فورسز کی کاروائی میں 10 حملہ آور بھی مارے گئے. اس حملے کی ذمہ داری پہلے قلعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی، جبکہ بعد ازاں اسلامک موومنٹ آف ازبکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کاروائی ان کی جنگجو ساتھیوں نے کی. اتوار کو میرلی میران شاہ روڈ پر سڑک میں نصب ایک بم دھماکے سے کم از کم 5 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے. ادھر شمالی وزیرستان میں عثمانزئی وزیر قبائل کا ایک جرگہ ہوا، جس میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی کاروائی کے تناظر میں لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کے لیے کہا گیا. افغان سرحد سے ملحقہ اس قبائلی علاقے سے اس ہفتے سینکڑوں خاندان ممکنہ فوجی کاروائی کے پیش نظر محفوظ علاقوں کو منتقل ہو چکے ہیں. اسی اثنا میں قلعدم تحریک طالبان پاکستان نے ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک بیان میں ملک میں مزید حملوں کی دھمکی دی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے مسیحی قانون ساز کے قاتل کو گرفتار کر کے چھان بین شروع کر دی ہے. ہینری مسیح کو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں ان کے محافظ نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
بلوچستان اسمبلی کے اقلیتی رکن ہینری مسیح کی اپنے ہی محافظ کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد صوبے میں مقیم عیسائی برادری مزید عدم تحفظ کا شکار ہو گئی ہے، اور اس برادری کے لوگوں کا کہنا ہے کہ حالات پہلے بھی اتنے سازگار نہیں تھے، لیکن اس واقعے کے بعد وہ اپنی سلامتی کے بارے میں مزید پریشان ہو گئے ہیں. ہینری مسیح کو ہفتے کو کوئٹہ میں ان کے گھر پر ہی ایک محافظ نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا تھا. ملزم کو ہفتے کو دیر گئے پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. حکام کے مطابق عدالت سے اس کا 6 روزہ ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد تفتیش شروع کر دی گئی ہے. تاہم انہوں نے اس واقعے کے معارکات کے بارے میں کچھ بتانے سے گریز کیا ہے. کوئٹہ میں عیسائی برادری کے ایک رہنما جعفر جارج مسیح نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی ہونے کے باوجود ان کی برادری شروع ہی سے امتیازی سلوک کا شکار رہی ہے.
بات یہ کہ کرسچنز کو تو ابھی تک انہوں نے، چاہے وہ بلوچ ہے، چاہے پٹھان ہے، چاہے پنجابی ہے، چاہے سندھی ہے، وہ خدمت گزار، مطلب ایک ان کو جو ڈیزگنیشن، ان کی ایک پکار وہ بنا دی گئی ہے، وہ معذرت کے ساتھ کہتے ہوئے شرم آتی، امتیازی سلوک تو ہیں.
صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے، اور اس تازہ واقعے کو فی الوقت مذہبی منافرت کے تناظر میں دیکھنا مناسب نہیں. بلوچستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر عبد القدس بزنجو کا کہنا تھا کہ حکومتی اقدامات کی وجہ سے ماضی کی نسبت پرتشدد واقعات میں کمی دیکھنے میں آئی ہے.
ہر عام خاص کو پچھلے 3-4 سال میں یہی مسئلہ تھا کہ اغوا برائے تاوان کو اٹھانا، اور یہ تو چاہے ہندو تھا، چاہے مسلمان تھا، چاہے کوئی بھی کمیونٹی، چاہے بلوچ تھا، پٹھان تھا، سب کو اٹھائے جا رہے تھے. تو ابھی جو پوزیشن ہے وہ تو ہکا دکا واقعہ ہوتے ہیں، ایک دم تو آپ چیزوں کو ختم نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اس چیز کو کنٹرول کیا گیا ہے.
دری اسنا اتوار کی دوپہر ہینری مسیح کی آخری رسومات ان کے آبائی علاقے مستونگ میں ادا کر دی گئیں. اس موقع پر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ عیسائی برادری کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. بلوچستان میں ہلاکت خیز فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات ہوتے آئے ہیں. گزشتہ اتوار کو بھی ایران سے مقدس مقامات کی زیارت کے بعد واپس وطن آنے والے شیعہ زائرین پر ہونے والے ایک بم حملے میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
اور یہاں ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی افواج نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اس بارے میں جلد ہی ہم تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے. افغانستان میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے، جہاں ووٹروں نے ملک میں فیصلہ کن صدارتی انتخاب میں صدر منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈالے. عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان مقابلہ ہے. سرکاری ابتدائی نتائج 2 جولائی تک متوقع نہیں ہیں. ہفتے کے روز ووٹروں کی بڑی تعداد نے انتخاب میں حصہ لیا، حالانکہ طالبان کی طرف سے تشدد کی دھمکیاں ملی تھیں. وزارت داخلہ نے 150 چھوٹے حملوں کی اطلاع دی ہے، جبکہ دیہی صوبے ہرات میں ووٹ ختم ہونے کے بعد عہدیداروں نے کہا کہ طالبان عسکریت پسندوں نے کم سے کم 11 افراد کی انگلیاں کاٹ دیں جنہوں نے ووٹ ڈالے. بین الاقوامی سیکیورٹی افواج نے افغان فوجیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کامیاب انتخاب کا انعقاد واضح طور پر افغان عوام کا اپنے فوجیوں کی طرف سے فراہم کی جانے والی سیکیورٹی پر اعتماد کا عکاس ہے. ادھر پاکستان نے صدارت انتخاب کے دوسرے مرحلے میں کامیاب ووٹنگ پر افغان عوام کو مبارکباد دی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کامیاب انتخابی عمل سے افغان عوام کے اس پختہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے اپنے مستقبل کا تعین کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ.
پاکستان نے افغان صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے کامیاب انعقاد پر وہاں کی عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے نہ صرف جمہوری انداز میں اقتدار کی منتقلی ممکن ہوگی، بلکہ افغانستان میں بڑے پیمانے پر استحکام بھی آئے گا. وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں ترجمان کا کہنا تھا کہ ان انتخابات سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغان عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ جمہوری طریقے سے طے کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور پاکستان نے بھی اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے پاک افغان سرحد پر اضافی سیکیورٹی کے اقدامات کیے تھے. طالبان شدت پسندوں کی دھمکیوں کے باوجود ہفتے کو ہونے والے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی افغان ووٹروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور الیکشن کمیشن کے مطابق 1.20 کروڑ میں سے 70 لاکھ سے زائد لوگوں نے حق رائے دہی استعمال کیا. دوسرے انتخابی مرحلے کے دوران افغانستان کے مختلف حصوں میں طالبان عسکریت پسندوں کی کارروائیوں میں 31 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق جنگجوؤں نے 11 ووٹ ڈالنے والے افراد کی انگلیاں بھی کاٹ دیں۔ کابل میں پاکستان کے سابق سفیر عزیز احمد خان کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہنا تھا کہ انتخابات کے موقع پر افغان سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو بھی سراہنا ضروری ہے۔
زیادہ میجر انسیڈنٹس بھی نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو افغان سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کچھ سیکیورٹی کو انشور کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہی ہیں، اور جو سب سے زیادہ جو سگنیفیکینٹ بات ہے اس میں وہ یہ ہے اس نے طالبان کے تھریٹ کے باوجود اتنا لارج ٹرن آؤٹ جو ہے اس کا ہونا کا مقصد بھی مطلب یہ ہے کہ جو وہاں کے عوام ہیں وہ ڈیموکریسی چاہتے ہیں، اور وہ طالبان کو بھی ایک قسم کا انڈائریکٹ میسج دے رہے ہیں کہ وہ یہ سسٹم جو ایوالو ہوا ہے کو وہ قدر سے دیکھتے ہیں اور اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔
کابل کی جانب سے اسلام آباد پر طالبان شدت پسندوں کی مدد کرنے کے الزامات سامنے آتے رہے ہیں۔ تاہم انتخابات کے دوسرے مرحلے سے پہلے دونوں افغان صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی نے پاکستان سے بہتر تعلقات کا عندیہ دیا تھا۔ تجزیہ نگار عزیز احمد خان کہتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے جاری پاکستان کی سفارتکاری کا یہ نتیجہ ہے کہ کابل اس بات پر قائل ہو رہا ہے کہ پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے۔
افغانستان ایک بہت اسپیشل پوزیشن ہے، 2600 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، 10% افغانستان کی آبادی جو ہے وہ پاکستان میں ریفیوجی کے طور پہ رہتی ہے، 50-60 ہزار لوگ روز چمن اور دورخم کا بارڈر کراس کرتے ہیں، تو ایک بہت ہی اسپیشل ریلیشن شپ ہے، اور اس میں سب سے مناسب چیز یہی ہے کہ ہمارا ان کا پرسپشن ہمارے متعلق یہی ہو کہ پاکستان جو ہے افغانستان کی بہتری کے لیے ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے۔
پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے پر شدت پسندوں کو پناہ دینے کے الزامات لگاتے آئے ہیں، تاہم سیکیورٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کی حکمت عملی اور کارروائیوں میں یکسوئی اور اشتراک سے خونریز عسکریت پسندی پر بہتر انداز میں قابو پانا ممکن ہے، اور اختلافات شدت پسندوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
عراق میں امن و امان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر بھارت کی خارجہ امور کی وزارت نے اتوار کے روز عراق میں مقیم بھارتی باشندوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ اگر یہ ممکن اور محفوظ طریقہ ہے تو وہ عام ٹرانسپورٹ کے ذریعے اس ملک سے نکل آئیں۔ وزارت خارجہ نے بھارتی باشندوں کو عراق کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کو بھی کہا ہے۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت نے عراق کے موجودہ بحران کے پیش نظر وہاں رہ رہے بھارتی باشندوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے اور کہا ہے کہ وہ غیر ضروری آمد و رفت سے پرہیز کریں اور صرف تجارتی مقصد کے تحت ہی کہیں آئیں جائیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب ایسا کرنا محفوظ اور خطرے سے خالی ہو۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اس ایڈوائزری میں مزید کہا گیا ہے کہ مسلح جھڑپوں سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والے بھارتی باشندے جس قدر ممکن ہو گھروں کے اندر رہیں، اور مشورے اور تازہ ترین حالات کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بغداد میں واقع بھارتی سفارت خانے کے رابطے میں رہیں۔ یاد رہے کہ عراق میں 80,000 سے زائد بھارتی باشندے سکونت پذیر ہیں۔ وزارت خارجہ نے یہاں بھارتی باشندوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ عراق کا غیر ضروری دورہ نہ کریں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں ایڈوائزری کی اطلاع دی اور عراق میں بھارتی باشندوں کی مدد کے لیے سفارت خانے کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سفارت خانے نے 24 گھنٹے کی ایک ہیلپ لائن بھی شروع کی ہے جس سے کسی بھی اطلاع کی حصولیابی یا مدد کے لیے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ دنی اسنا عراق میں بھارتی سفیر اجے کمار نے آل انڈیا ریڈیو سے بات چیت میں بتایا کہ عراق میں سکونت پذیر بھارتی باشندے محفوظ ہیں، سفارت خانہ کی جانب سے ان سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے اور حالات پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ عراق میں شدت پسندوں اور سرکاری افواج کی کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں اور اسلامی باغیوں نے بغداد کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
امریکہ عراق میں بحران کے پیش نظر خلیج فارس میں اپنے جنگی جہاز بھیج رہا ہے۔ پینٹاگون کے ایک ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی نے کہا کہ امریکہ کے طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش کو شمالی بحیرہ ہند سے خلیج میں منتقل کرنے کا حکم صدر براک اوباما کے سامنے مزید فوجی انتخابات فراہم کرتا ہے اگر عراق میں امریکی جانوں، شہریوں اور مفادات کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک گائیڈڈ میزائل کروزر اور ایک گائیڈڈ میزائل ڈسٹروئر بھی اس طیارہ بردار جہاز کے ساتھ ہوں گے۔ ادھر عراق میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بغداد اور ملک کے دوسرے حصوں میں قائم کیے جانے والے رضاکار بھرتی مراکز میں پہنچی تاکہ اسلام پرست عسکریت پسندوں کا مقابلہ کیا جا سکے جنہوں نے گزشتہ ہفتے شمالی علاقے میں پیش قدمی کی ہے۔ اس بارے میں رضاکار کہتے ہیں، یہ ہیں رضاکار ابراہیم علی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آئی ایس آئی ایل کا مقابلہ کرنے کے لیے موصل جاؤں گا اور یہ بات ثابت کروں گا کہ شیعہ ہونے کا مطلب کیا ہے، یا تو ہم رہیں گے یا آئی ایس آئی ایل۔ یہ رضاکار عراق میں انتہائی قابل احترام شیعہ عالم آیت اللہ علی السیستانی کی ہدایت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ عراقی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سرکاری افواج نے رضاکاروں کی مدد سے سنی اسلام پرست عسکریت پسندوں کے کنٹرول سے کچھ علاقے کو دوبارہ واپس حاصل کر لیا ہے۔ یہ ہیں میجر جنرل قاسم الموسوی، عراق کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی افواج نے گزشتہ 3 دن میں مختلف محاذوں پر بہتر کارروائی کرنے میں پہل کی ہے اور رضاکاروں کی مدد سے بے مثال کامیابیاں حاصل ہو سکی ہیں۔ ہم سیکیورٹی افواج اور مسلح ہونے والے قبائل کی مدد سے دلویا اور الشاقی کے علاقوں کو بھی آزاد کرانے کا اعلان کرتے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی عراقی عوام پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ وہ عسکریت پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہوں۔ مسٹر مالکی کی طرف سے جارحانہ رد عمل کی اپیل اس وقت سامنے آئی جب امریکہ نے بھی عراقی لیڈروں پر زور دیا کہ وہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ یوکرین میں 49 افراد کی ہلاکت پر سوگ منایا جا رہا ہے جو روس نواز علیحدگی پسندوں کی طرف سے ایک مال بردار فوجی طیارہ گرانے سے مارے گئے تھے۔ کیو میں آزادی چوک پر ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہوا اور لوگوں کے ایک بڑے اجتماع نے ہفتے کے روز کیے گئے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی قومی سطح پر یوم سوگ منایا۔ صدر پیٹرو پوروشینکو نے اس حادثے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو کہتے ہیں کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ فوجیوں کی ہلاکت کے قصوروار افراد کو تلاش کیا جائے اور ان دہشت گردوں کو ان کے جرم کے مطابق سزائیں دی جائیں۔ یوکرین کے عوام یہ بات جان لیں گے کہ یوکرین کی فوج آج پہلی مرتبہ جوابی کارروائی کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ ہمارے فوجیوں نے دہشت گردوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ یوکرین میں پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے بتایا کہ 40 سروس ممبر اور عملے کے 9 افراد ہفتے کے ابتدائی اوقات میں اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب باغیوں نے یوکرین فضائیہ کا ایک طیارہ مار گرایا۔ یہ لوہانسک ایئرپورٹ پر اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیف میں مظاہرین نے روس کے سفارت خانے پر حملہ کر دیا اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی جو جہاز کو مار گرائے جانے کے خلاف احتجاج تھا۔ پروسیکیوٹر کے دفتر کی جانب سے کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت چھان بین کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ادھر روس اور یوکرین کے مذاکرات کار آج اتوار کے دن دوسرے روز بھی ملاقات کر رہے ہیں تاکہ گیس کی قیمت سے متعلق تنازع کو حل کر لیا جائے، جس کا مقصد روس کی طرف سے گیس کی فراہمی معطل ہونے کو روکنا ہے۔ دونوں فریقوں نے کیو میں ہفتے کے روز بھی ملاقات کی تھی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اگر سمجھوتا طے نہیں پایا تو یوکرین کے لیے خطرہ ہے کہ روس کی طرف سے گیس کی فراہمی پیر سے روک دی جائے گی۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے مغربی کنارے میں 80 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے، ان میں عسکریت پسند گروپ حماس کے ارکان بھی شامل ہیں، اور فوج 3 نوجوانوں کو تلاش کرنے کی کوشش میں ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اسرائیلی نوجوانوں میں سے ایک کے پاس امریکی پاسپورٹ بھی ہے اور خیال ہے کہ ان تینوں کو جمعرات کے روز اس علاقے سے اغوا کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا کہ وہ ان نوجوانوں کی گمشدگی کے لیے فلسطینی اتھارٹی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان نوجوانوں کو ایک دہشت گرد گروپ نے اغوا کیا ہے۔ ادھر فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقے سے غائب ہوئے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہیں اور نوجوانوں کی تلاش کا کام جاری ہے۔ جنوبی یمن میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے طبی عملے کو لے جانے والی ایک منی بس پر فائرنگ کر کے کم سے کم 7 افراد کو ہلاک اور درجن بھر کو زخمی کر دیا۔ جنوبی یمن کے مرکزی شہر عدن میں یہ حملہ کیا گیا۔ یمن ایک پسماندہ عرب ملک ہے جس کی سرحد سعودی عرب سے ملتی ہے اور یہاں پر القاعدہ کا ٹھکانہ بھی ہے۔ اٹلی کے ایک کوسٹ گارڈ نے کہا ہے کہ انہوں نے بحیرہ روم میں بہتے ایک ماہی گیر جہاز سے نقل مکانی کرنے والے تقریباً 300 شامی افراد کو بچا لیا ہے۔ 281 مرد، عورتیں اور بچے اس کشتی پر سوار تھے۔ عہدیداروں کے مطابق بعض شامی افراد کی صحت خراب ہے۔ کولمبیا میں آج فیصلہ کن صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ انتخاب بائیں بازو کے چھاپہ ماروں کے ساتھ امن مذاکرات کے ریفرنڈم کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ موجودہ صدر ہوان مینوئل سانٹوس ایک سمجھوتے کے قریب ہیں جس کے نتیجے میں عسکریت پسند ریولیوشنری آرمڈ فورسز آف کولمبیا کے ساتھ 5 دہائیوں سے جاری لڑائی کا خاتمہ ہو سکے گا۔ اور کھیلوں سے، برازیل میں ورلڈ کپ کے ایک مقابلے میں کوسٹاریکا نے یوروگوائے کو 1-3 سے حیران کن شکست دے دی۔ کوسٹاریکا کے دارالحکومت سان ہوزے میں لوگوں نے ایک بڑی تقریب میں خوشیاں منائی جہاں شائقین مل کر یہ میچ دیکھ رہے تھے۔ اور گروپ ڈی کے میچ میں اٹلی کے ماریو بلوچالی نے انگلینڈ کو 1-2 سے شکست دی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور خبروں کے بعد آئیے کچھ پروگرام اور رپورٹیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے صرف 6 مہینے پہلے سرکاری ٹیلی ویژن پر لوگوں کو یہ وضاحت کی تھی کہ ان کی حکومت نے برادر ملک یوکرین کو $16 ارب کی امداد دینے کا منصوبہ کیوں بنایا۔ ماسکو سے وائس آف امریکہ کے جیمز بروک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کے آر پار تعلقات میں کس حد تک کمی آ چکی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل۔
یوکرین کی حکومت کے ایک عہدیدار نے جمعے کے روز روس کے ساتھ ملحق اپنی 2000 کلومیٹر طویل سرحد پر باڑ لگانے کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ باڑ خاردار ہوگی اور اس میں برکی رو چھوڑ دی جائے گی اور اس کے تحفظ کے لیے خندقیں کھودی جائیں گی اور انسانوں کو نشانہ بنانے والی بارودی سرنگیں بچھائی جائیں گی۔ ہینری کوربان کی جانب سے پیش کیا جانے والا $13 کروڑ کی باڑ کا منصوبہ حقیقت کا روپ دھارنے سے کوسوں دور ہے، لیکن وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دو ایسے ملکوں کے درمیان تعلقات میں جن کی سرحد مشترک ہے کسی حد تک بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ جمعرات کے روز یوکرین کے نئے صدر پیٹرو پوروشینکو نے کرملن میں صدر پوٹن کو فون کر کے یہ شکایت کی کہ 3 ٹینک روس نواز علیحدگی پسندوں کی مدد کی غرض سے سرحد عبور کر کے یوکرین میں داخل ہوئے۔ محض چند روز پہلے مسٹر پوٹن نے سرحد کو مکمل طور پر بند کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بدھ کو روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے پہلی بار یہ تسلیم کیا تھا کہ روس سرحد کے پار باغیوں کو مدد بھیج رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ انسانی ہمدردی کی امداد ہے۔ اس ہفتے مشرقی یوکرین کی الگ ہو جانے والی جمہوریہ ڈونیسک پیپل کے سربراہ ڈینس پشیلین کا ماسکو میں دیکھا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ سرحد بند نہیں ہے اور آنا جانا جاری ہے۔ انہوں نے وہاں قوم پرست سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی، اپنی حمایت میں نکلنے والے ایک جلوس میں شریک ہوئے اور روس کے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیے، جن میں سے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اب باغیوں کے پاس 3 ٹینک بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ٹینک کہاں سے آئے ہیں۔ اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے اپنے علاقے کو یوکرین سے الگ کر کے روس میں شامل کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں مالیاتی دلائل پیش کیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاقہ کیف کو اس سے کہیں زیادہ ٹیکس دیتا ہے جتنا کہ اس کے بدلے میں اسے وہاں سے ملتا ہے۔ روس اور مشرقی علاقے کے درمیان سرحد کے آر پار دونوں جانب کی ٹریفک جاری ہے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ سرحد بند ہے۔ یوکرین پارلیمنٹ کے ایک مفرور رکن اولیگ ساریو نے اس ہفتے ڈونیسک میں صحافیوں کو بتایا کہ وہ ابھی ماسکو سے واپس آئے ہیں اور یہ کہ وہاں انہوں نے علیحدگی پسندوں کی حامی اپنی تنظیم پیپلز فرنٹ کے لیے عطیات اکٹھے کرنے کی غرض سے ایک دفتر کھول دیا ہے۔ نیو یارک میں قائم ایک مشاورتی ادارے کے سنگر ایسوسی ایٹ کے ڈائریکٹر تھامس گراہم کہتے ہیں کہ ماسکو میں صدر پوٹن کو ایک بڑے سوال کا سامنا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں، زمینی صورتحال پر حقیقتاً صدر پوٹن یا روسیوں کا کسی حد تک کنٹرول ہے اور وہاں کسی حد تک ان خود اختیار فورسز نے کام کرنا شروع کر دیا ہے جو کیف کے ساتھ اپنے معاملات کسی معقول طریقے سے طے کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتی۔ دوسرے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ صدر پوٹن ایک ایسا مستقل سر تنازع پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس انداز کے تنازعات ہمیں جارجیا، مولڈووا، آرمینیا اور آذربائیجان میں دکھائی دیتے ہیں۔ علیحدگی پسندی پر مبنی اسی طرح کے تنازع روسی ہمسایوں کو کمزور رکھتے ہیں اور روس کو اپنے پتے کھیلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے روسی وزیر خارجہ لیواروف نے فن لینڈ کا دورہ کیا، جس سے کئی تجزیہ کاروں کو ان قیاس آرائیوں کا موقع ملا کہ کریملن کا مقصد و منزل یوکرین کو فن لینڈ جیسی صورتحال میں ڈھالنا ہے۔ اس منظر نامے کے تحت یوکرین نیٹو سے باہر رہے گا اور خود کو غیر جانبدار رکھے گا اور یہ احتیاط کرے گا کہ روسی مفادات کی لکیر عبور نہ ہو۔ اور اب یوکرین کی نئی حکومت نے روس کی جانب جھکاؤ کی کوئی علامت ظاہر نہیں کی۔ جمعے کے روز گیس کے معاہدے پر مذاکرات تعطل کی نظر ہونے کے بعد یوکرین کے وزیر اعظم آرسینی یاتسینیوک نے اپنی حکومت کو حکم دیا کہ وہ قوم کو روس سے حاصل ہونے والی قدرتی گیس کے بغیر زندگی گزارنے کے لیے تیار کرے۔ گیس بلوں کے واجب الادا بھاری رقوم کے پیش نظر روس عدم ادائیگی کی صورت میں پیر تک گیس کی فراہمی منقطع کرنے کی دھمکی دے چکا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حال ہی میں پاکستانی شو بز کی معروف اداکارہ میرا امریکہ آئی ہوئی تھیں، جہاں انہوں نے ایک فیشن شو میں بھی حصہ لیا۔ ہمارے ساتھی عائشہ گیلانی نے ان کے کام اور پروجیکٹس کے بارے میں گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا ٹرپ امریکہ میں کیسا جا رہا ہے؟
میرا ٹرپ امریکہ میں بہت اچھا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر عاصم یار ٹیوانہ کے لیے اور حامد لطیف کے لیے، جگنو کے لیے اور قاسم یار ٹیوانہ کے لیے، دے آر مائی اسپانسرز، اور ان کے لیے ہم یہاں پر ہیں۔ اور ایک بہت زبردست قسم کا سیلیبریشن ہو رہا ہے جو کہ ایک فیشن کا سیلیبریشن ہے، اور جب بھی عاصم یار ٹیوانہ یا قاسم یار ٹیوانہ کسی بڑے ایونٹ میں یہ کسی چیز کو بھی آرگنائز کریں انٹرنیشنلی، تو یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا فوکس ہوتا ہے کہ پاکستان کا امیج اور پاکستان کا جو ہے کہ کلچر، یہ ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں۔
آپ کو لگتا ہے کہ ڈفرینسز ہیں بٹوین انڈیا میں کام کرنا، پاکستان میں کام کرنا اور امریکہ میں کام کرنا؟
ڈفرینس دیر از، آئی تھنک دیر از نو ڈفرینس کسی بھی انڈسٹری میں، مجھے نہیں لگتا کہ ڈفرینسز ہیں، بیکاز کام کی نوعیت ایک جیسی ہے، زبانوں کا فرق ہے۔ ایکچولی باڈی لینگویج تو آپ کی وہی ہوتی ہے، آپ کی لائک کیمراز بھی، بیکاز ٹیکنیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں اچھے کیمراز اور ٹیکنیکلی لوگ زیادہ بہتر ہیں، لیکن مجھے نہیں کچھ خاص فرق نظر نہیں آتا۔ کانسیپٹ ہوتا ہے، آپ کس کانسیپٹ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی اسٹوری لائن کیا ہے، تو بیسکلی آپ کا کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔
آنے والے آپ کے جو آنے والے 5 یا 10 سال ہیں، آپ نے اپنے آپ کے لیے کیا پلان کیا؟
پلان کچھ نہیں، میں نے آبویسلی مجھے ہاسپٹل بنانا ہے، جو ایک ہم نے ایک ہاسپٹل کی کیمپین شروع کی ہے، ہاسپٹل بنائیں گے، اور اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں میرا ارادہ بنائیں گے اور ڈیفینیٹلی شادی کروں گی، اور بچوں کا بہت شوق ہے مجھے۔ آبویسلی میں چاہتی ہوں کہ ایک میری امی کی بہت خواہش ہے کہ 2 بچے ہونے چاہیے۔
آپ کو لگتا ہے ایز این آرٹسٹ کہ آپ ایک رول پلے کرتی ہیں پاکستان کو پورٹری کرنے میں امریکہ میں اور پوری دنیا میں ان اے پازیٹو لائٹ؟
ڈیفینیٹلی جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے تو آئی لو مائی کنٹری، میں کہیں بھی جاتی ہوں بیکاز میری ایک پہچان ہے پاکستان، تو سو میں ایک رسپانسبلٹی فیل کرتی ہوں، اور کام ایک ڈفرینٹ چیز ہے، کام کسی سرحد کا I don't think so کہ محتاج ہوتا ہے۔
I wish you the best.
Thank you so
much. I look forward to seeing the real Meera.
Thank you. Thank you.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجا جاتے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کے لڑاکا جٹ طیاروں نے شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو ہدف بنایا۔ کراچی ایئرپورٹ پر دہشت گردوں کے حملوں کے بعد پاکستان کی یہ پہلی جوابی کارروائی ہے۔ فوج کے ایک ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دتہ خیل کے علاقے میں کی گئی اس کارروائی میں القاعدہ سے منسلک 50 سے زیادہ عسکریت پسند مارے گئے، جن میں کراچی ایئرپورٹ پر حملے کا مبینہ ماسٹر مائنڈ ایسٹرن ترکمانستان اسلامک موومنٹ یعنی ETIM کا لیڈر ابو رحمان مانی بھی شامل تھا، جبکہ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت ازبیک باشندوں کی ہیں۔ یہاں پر ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف اپنی کارروائی کا آغاز کیا ہے اور تفصیلی رپورٹ ہم جلد ہی اپنے سننے والوں کو پیش کریں گے۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے مسیحی قانون ساز کے قاتل کو گرفتار کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ ہینری مسیح کو صوبہ دارالحکومت کوئٹہ میں ان کے محافظ نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ افغانستان میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے، جہاں ووٹروں نے ملک میں فیصلہ کن صدارتی انتخاب میں صدر منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈالے۔ عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان مقابلہ ہے۔ سرکاری ابتدائی نتائج 2 جولائی تک متوقع نہیں۔ ہفتے کے روز ووٹروں کی بڑی تعداد نے انتخاب میں حصہ لیا، حالانکہ طالبان کی طرف سے تشدد کی دھمکیاں بھی تھیں۔ وزارت داخلہ نے 150 چھوٹے حملوں کی اطلاع دی ہے۔ دیہی صوبے ہرات میں ووٹ ختم ہونے کے بعد عہدیداروں نے کہا کہ طالبان عسکریت پسندوں نے کم سے کم 11 افراد کی انگلیاں کاٹ دیں جنہوں نے ووٹ ڈالے۔ بین الاقوامی سیکیورٹی فوج نے افغان فوجیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کامیاب انتخاب کا انعقاد واضح طور پر افغان عوام کا اپنے فوجیوں کی طرف سے فراہم کی جانے والی سیکیورٹی پر اعتماد کا عکاس ہے۔ ادھر پاکستان نے صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں کامیاب ووٹنگ پر افغان عوام کو مبارکباد دی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کامیاب انتخابی عمل سے افغان عوام کے اس پختہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے اپنے مستقبل کا تعین کرنا چاہتے ہیں۔ اور افغانستان کے صدارتی انتخاب میں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، ہفتے کے روز عالمی بینک کے سابق عہدیدار اشرف غنی اور سابق وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ کے درمیان مقابلے کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار شیرن بینڈ کی رپورٹ کے مطابق وہاں پر جاری تشدد کے باوجود کابل کے ووٹروں نے سخت سیکیورٹی سے گزرتے ہوئے اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے۔ اس رپورٹ کی تفصیل بتا رہی ہیں صفیہ کاظم۔
ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ووٹرز نے بہت فخری انداز میں اپنی روشنائی لگی ہوئی انگلیاں یہ ثابت کرنے کے لیے دکھائیں کہ انہوں نے الیکشن کے اس آخری مرحلے میں اپنے ووٹ ڈال دیے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی شیکیابا الگزئی نے، جس نے پہلی بار ووٹنگ میں حصہ لیا، کہا کہ کابل میں الصبح کیا جانے والا بم دھماکہ الیکشن میں خلل ڈالنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں اور ہم ملک میں مکمل تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ دشمن چاہے ہم پر کتنے ہی حملے کریں، ہم نہیں بھاگیں گے۔ ہم اپنے ووٹس ضرور ڈالیں گے۔ افغانستان کے وزیر داخلہ نے بتایا کہ ملک بھر میں 46 شہری اور سیکیورٹی فورسز کے جوان اور 60 باغی مارے گئے۔ عہدیداروں نے ایک اور کامیاب انتخابات پر مبارکباد دی ہے۔ 5 اپریل کو ہونے والے الیکشن کے پہلے دور میں کسی بھی صدارتی امیدوار کو 50% سے زیادہ ووٹ نہیں ملے تھے، جس کے بعد مجبوراً ہفتے کے روز 2 صدارتی امیدواروں اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان ضمنی انتخابات ہوئے۔ آزاد الیکشن کمیشن کے سربراہ احمد یوسف نورستانی نے بتایا کہ ہفتے کو بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے گئے۔
ہمارے تخمینی اشتراک کنندگان امروز بیشتر از 500,000 تخمین شده۔
انہوں نے کہا کہ آج کے انتخابات میں ایک اندازے کے مطابق ووٹروں کی تعداد 70 لاکھ ہے، جن میں 38% عورتیں اور 62% مرد ہیں۔ نورستانی نے اقرار کیا کہ بعض مقامات پر سیکیورٹی فورسز غیر جانبداری دکھانے میں ناکام رہی۔ افغانستان میں متعین امریکی سفیر جیمز کننگم نے اپنے ایک بیان میں ووٹروں اور افغانستان کی سیکیورٹی فورسز دونوں کو سراہا۔ سفیر کننگم اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل آنڈرس فوک رمیسن نے ملک الیکٹورل کمیشن سے کہا ہے کہ وہ ووٹنگ میں رپورٹ کی جانے والی بے ضابطگیوں کا جائزہ لے، اور انہوں نے امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ نتائج کو قبول کریں۔ افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن اور کمپلینٹس کمیشن نے کہا ہے کہ وہ ووٹنگ میں کی جانے والی بے ضابطگیوں کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ کا قابل اعتبار ہونا بہت ہی ضروری ہے تاکہ وہ نتائج افغانی عوام کے لیے قابل قبول ہوں۔ افغانستان کے قائم مقام انٹیلیجنس چیف رحمت اللہ نبیل نے بتایا،
بیشتر بود، بیشتر از 1,000 حملہ انہوں پلان داشتن و در بعض موارد موفق شدن۔
انہوں نے کہا کہ باقیوں نے 1,000 سے زیادہ حملوں کا منصوبہ بنایا تھا۔ کہیں کہیں وہ ان حملوں میں کامیاب ہو گئے، لیکن ووٹنگ میں خلل نہیں ڈال سکے۔ ہفتے کو ہونے والے انتخابات کا حتمی نتیجہ 22 جولائی کو آنے کا امکان ہے، اور اس میں جو امیدوار بھی کامیاب ہوگا وہ صدر حامد کرزئی کی جگہ لے گا اور آئندہ 5 سال تک افغانستان کا سربراہ رہے گا۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان میں صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ شورش زدہ اس ملک میں جمہوری عمل کا تسلسل کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور کیا طالبان کسی مرحلے پر شراکت اقتدار کی طرف مائل ہو سکتے ہیں؟ پروگرام ان دی نیوز میں افغان صدارتی انتخاب پر اسد حسن نے سابق سفیر اور تجزیہ کار ایاز وزیر اور جنرل طلعت مسعود سے گفتگو کی۔ ایاز وزیر کہتے ہیں،
میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک خوشکن اور حوصلہ افزا مقام ہے ان کے لیے کہ یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی انجام پایا. افغانستان میں جمہوریت چلنے اور چلانے کے لیے میرا خیال ایک اہم موڑ تھا کہ ایک سول حکومت سے دوسرے سول حکومت کو پاور ٹرانسفر ہو جائے.
جنرل طلعت مسعود صاحب، آپ کے نزدیک افغانستان کے اندر یہ جو ڈیموکریٹائزیشن ہو رہی ہے، یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ اس پورے خطے کے لیے؟
میرے خیال میں اس کے غیر معمولی اثرات ہوں گے اور بہت خوش آئند بات ہے جس طریقے سے الیکشنز ہوئے ہیں. ایک لحاظ سے جنگ کا ایک نفسیاتی بھی پہلو ہوتا ہے، ایک سیاسی بھی پہلو ہوتا ہے، ایک عسکری بھی پہلو ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں نفسیاتی اور سیاسی پہلو جو ہے اس میں حکومت جو ہے اور افغانستان کی جو ریاست ہے وہ اس نے فتح پائی ہے، اور اگر یہی سلسلہ چلا تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوگا. چونکہ افغانستان میں اگر جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، ادارے وہاں مضبوط ہوتے ہیں، تو وہ ایک طریقے سے پیش خیمہ ہے اداروں کا اور ملک کی سلامتی کے لیے اور اس کے مستحکم ہونے کے لیے.
ایاز وزیر صاحب، آپ نے بھی فرمایا اور جنرل طلعت مسعود صاحب نے بھی، ڈیموکریٹائزیشن اگر اس کا عمل وہاں پہ مضبوط ہو رہا ہے تو کیا اس کا یہی مطلب لیا جائے کہ طالبانائزیشن وہ اپنی موت مر رہی ہے؟ جیسا کہ عبداللہ نے بھی کہا کہ اب وہ دور گزر چکا، تو کیا فیوچر ہے طالبانائزیشن کا یا طالبان کا افغانستان کے اندر؟
یہ کہنا کہ طالبان کا قصہ فارغ ہو گیا اور طالبانائزیشن ختم ہو گئی وہاں سے، تو یہ بھی ایک مبالغہ آرائی ہوگی. طالبان ہے وہاں پہ ابھی.
تو کیا مستقبل کے اندر طالبان کسی سیاسی یا جمہوری عمل کا حصہ بن سکتے ہیں؟
دیکھیے، یہ تو اب ان دونوں پہ منحصر ہے. میں تو یہی کہتا رہا ہوں اور یہی کرنا بھی چاہیے کہ اب ان کو آپس میں بیٹھنے دے، وہ جس طرح بھی اگری کر لے. اب طالبان بھی جانتے ہیں اور شاید کہہ بھی لیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ہم جو پہلے غلطیاں کر بیٹھے ہیں وہ نہیں کریں گے. مطلب یا تو اگر وہ اپنی حکومت کے لیے بھی کوشش کرے تو ویسے نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا، یا اگر ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو بھی کوئی اپنا راستہ اس میں متعین کروائیں گے.
جی جنرل طلعت مسعود صاحب، آپ کہ کیا دیکھیں گے اگر طالبان، ظاہر ان انتخابات کا جو عمل تھا جمہوری اور سیاسی اس کا ابھی تک حصہ نہیں ہے، لیکن نئی حکومت بنتی ہے، اگر وہ مذاکرات کی میز پہ آتے ہیں، تو کیا ان کے لیے آؤٹ آف دا باکس کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے جس میں وہ سسٹم کا حصہ ہوں یا حکومت کا حصہ ہو جائیں؟
یہ میرے خیال میں پاور شیئرنگ سے تو بہت فائدہ ہوگا. اگر اس سے پھر یہ جو خانہ جنگی ہے وہ بچ سکتی ہے، اور طالبان کو جو مین سٹریم ہے، جو دھار ہے اس وقت افغانستان کی جمہوری دھار، اس میں لایا جا سکتا ہے. تو کوئی نہ کوئی بات چیت کے ذریعے کسی نہ کسی قسم کا حل تو نکل سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی دونوں فریقوں کے لیے سب سے بہتر طریقہ کار ہوگا.
اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بین الاقوامی خبریں سنوائیں، ایک پاکستان سے کراچی سے خبر ملی ہے، آئیے پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف علاقوں میں کارروائی کر کے 20 سے زائد ازبیک اور تاجک باشندوں کو گرفتار کر لیا. اتوار کو پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے گڈاب، سراب کوٹ، منگو پیر، کنواری کالونی میں کارروائیاں کی. حراست میں لیے گئے مشتبہ افراد میں ازبیک اور تاجک باشندے بھی بتایا جاتے ہیں جو غیر قانونی طور پر کراچی میں رہائش پذیر تھے. ان افراد کی سیکورٹی حکام نے پوچھ گچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے. اسی دوران حساس اداروں کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران قلعدم تنظیم سے مبینہ طور پر تعلق رکھنے والے 6 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق یہ ملزمان کراچی میں دہشت گردی کی ایک بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور چھاپے کے دوران ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا. اس سے پہلے بھی شہر سے قلعدم تحریک طالبان اور بعض دیگر شدت پسند تنظیموں کے لوگ پکڑے جا چکے ہیں. یہ تھے کچھ اطلاعات ہمیں کراچی سے موصول ہوئی جو ہم نے آپ تک پہنچائی. آئیے اب کچھ بین الاقوامی خبریں آپ کو سناتے ہیں. امریکہ عراق میں بحران کے پیش نظر خلیج فارس میں اپنا جنگی جہاز بھیج رہا ہے. پینٹاگون کے ایک ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی نے کہا کہ امریکہ کی طیارہ بردار جہاز کو شمالی بحرین سے خلیج میں منتقل کرنے کا حکم صدر براک اوباما کے سامنے مزید فوجی انتخابات فراہم کرتا ہے اگر عراق میں امریکی جانوں، شہریوں اور مفادات کے تحفظ کی ضرورت آتی ہے تو. ایک گائیڈڈ میزائل کروزر اور ایک گائیڈڈ میزائل ڈسٹروئر بھی اس طیارہ بردار جہاز کے ساتھ ہوں گے۔ ادھر عراق میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بغداد اور ملک کے دوسرے حصوں میں قائم کیے جانے والے رضاکار بھرتی مراکز میں پہنچی تاکہ اسلام پرست عسکریت پسندوں کا مقابلہ کیا جا سکے جنہوں نے گزشتہ ہفتے شمال بھر میں پیش قدمی کی ہے۔ ادھر عراقی عہدیداروں نے کہا ہے کہ سرکاری افواج نے رضاکاروں کی مدد سے سنی اسلام پرست عسکریت پسندوں کے کنٹرول سے کچھ علاقے کو واپس حاصل کر لیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی عراقی عوام پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ وہ عسکریت پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ مسٹر مالکی کی طرف سے جارحانہ رد عمل کی اپیل اس وقت ہوئی جب امریکہ نے عراقی لیڈروں پر زور دیا کہ وہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ عراقی کردوں کی جانب سے کرکوک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ ترکی کو علاقے میں کردوں کے بارے میں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ اب تک انکرا صرف کردوں کو تیل سے مالا مال شہر کا کنٹرول سنبھالنے کے بارے میں خبردار کرتا آیا ہے۔ کردوں کا یہ اقدام خود مختاری کی جنم ایک اور قدم ہے۔ اسی بارے میں ڈورین جونز کی رپورٹ انجم ہیرل گل سے۔
شدت پسند مسلمان گروپ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اور لیوانٹ کی پیش قدمی کے سامنے عراقی فوج کی زبردست پسپائی کے بعد عراقی کرد فورسز نے کرکک کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ انکرا نے عراقی کردوں کے کرکک کا کنٹرول سنبھالنے کے ارادوں کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے پر عراقی ترکوں کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی کے لیے واضح خطرہ عراقی کردوں کے کردستان ریجنل گورنمنٹ یا کے آر جی کے ساتھ قریبی روابط ہیں۔ گزشتہ ماہ ترکی نے کے آر جی کے ساتھ توانائی کے 50 سالہ سمجھوتے کا اعلان کیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کرکک کے علاقے میں 10 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں جو کہ ترکی کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہیں۔ استنبول کی قادرہاس یونیورسٹی سے وابستہ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر سولی اوزیل کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق کی جانب سے فتوحات کے بعد انکارا اپنے سمجھوتے کے تحفظ کے لیے عراقی کردوں کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ سولی اوزیل کا کہنا تھا،
You had to choose between Iraqi Kurds or ISIS taking Kirkuk.
آپ کو کرکک پر قبضے کے لیے عراقیوں یا آئیسل میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اور میرے خیال میں ہر کوئی کردوں کو ترجیح دے گا، اور ظاہر ہے کہ عراق کی فوج کوئی لڑاکا فورس تو ہے نہیں، اس لیے ان گروپوں کے خلاف واحد فورس کرد افواج ہیں، یعنی کردش پیشمیرگا، اور اس بات سے انہیں تقویت ملتی ہے۔ شامی سرحد پر ISIL کی ایک خاصی بڑی تعداد موجود ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شامی کردوں کے ساتھ تعاون مسلمان شدت پسند گروپوں کے خطرے کو قابو میں رکھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس سے ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے، انکرا سیرین کردش پارٹی یعنی PYD کے خلاف بہت ہی جارحانہ رویہ رکھتا ہے۔ یہ پارٹی ترکی کے ساتھ سرحدی علاقے پر کنٹرول رکھتی ہے کیونکہ اس کے PKK کہلانے والے ترک کرد باغیوں کے ساتھ روابط ہیں۔ خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے والی آئیسل انکرا کے کاروباری لین دین اور اس کی سرحدوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ اس بارے میں استنبول پالیسی سینٹر کے چنگیز اختر کہتے ہیں کہ ترکی کو آئیسل اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے ساتھ اپنے مبینہ روابط پر اور شامی کردوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر بھی نظر ثانی کرنا ہوگی۔ چنگیز اختر کا کہنا ہے،
Turkey might feel compelled to work with Syrian Kurds and to stop harassment.
ہو سکتا ہے کہ ترکی کو مجبوراً شامی کردوں کے ساتھ کام کرنا پڑے اور شامی کردوں کو ہراساں کرنے سے گریز کرنا پڑے، جن کے خلاف اس نے اگر سالوں سے نہیں تو مہینوں سے آئیسل اور النصرہ اور القاعدہ سے نکلے دیگر گروپوں کی بطور کرائے کے لڑاکوں کے خدمات حاصل کی ہیں۔ تاہم انکارا اس بات کی تردید کرتا ہے کہ اس نے آئیسل کو کسی قسم کی حمایت فراہم کی ہے۔ اس وقت PKK اور انکارا کے درمیان امن کا عمل تعطل کا شکار ہے، تاہم مبصرین متنبع کر رہے ہیں کہ اگر آئیسل اسی طرح فتوحات حاصل کرتی رہی تو اس سے انکارا پر مزید دباؤ بڑھے گا کہ وہ خطے بھر میں کردوں کے خلاف اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور آئیے اب بنگلہ دیش سے ملک کے بارے میں ایک خبر آپ کو سناتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں کل ہفتے کے روز میسور پاکستانیوں اور مقامی بنگالیوں کے مابین ہونے والی پرتشدد جھڑپوں میں 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جھڑپیں شب برات کے موقع پر پٹاخے پھوڑنے سے منع کرنے پر شروع ہوئیں، جس کے بعد مشتعل ہجوم نے ڈھاکہ کے علاقے میرپور میں میسور پاکستانیوں کے ایک کیمپ کو آگ لگا دی۔ آگ کے نتیجے میں 9 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے، جن میں سے 8 کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ ایک اور شخص کو کیمپ پر حملے کے دوران گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ حکام نے کہا کہ میسورین کے کیمپ کو نظر آتش کرنے کے بعد جھڑپوں میں مزید شدت آ گئی، جس میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے کہا کہ مارے جانے والے تمام افراد اردو بولنے والے بہاری ہیں، جو خود کو پاکستانی قرار دیتے ہیں اور 1971 سے بنگلہ دیش میں پناہ گزینوں کی حیثیت سے مقیم ہیں۔ ڈھاکہ کے ڈپٹی پولیس کمشنر جسیم الدین نے ایک مقامی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ تصادم کا آغاز ہفتے کی صبح پٹاخے پھوڑنے سے منع کرنے پر ہوا۔ پولیس افسر کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 5 بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ پولیس حکام نے کہا ہے کہ میسور پاکستانیوں نے مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے مزید تصادم کو روکنے کے لیے کیمپ کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ خیال رہے کہ ڈھاکہ میں قائم میسور پاکستانیوں کے کیمپوں میں رہائش پذیر ان تمام افراد کا تعلق بھارت کی ریاست بہار سے تو نہیں، لیکن بنگلہ دیش میں ان افراد کو بہاری ہی کہا جاتا ہے۔ اردو بولنے والے یہ ہزاروں افراد 1947 میں قیام پاکستان کے وقت بھارت کی ریاست بہار سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش میں مقیم ہوئے تھے، جو اس وقت پاکستان کا حصہ تھا۔ بعد ازاں 1971 میں بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد ان افراد کی بڑی تعداد ڈھاکہ ہی میں مقیم رہی تھی، اور انہوں نے بنگلہ دیش کی شہریت لینے کی بجائے خود کو میسور پاکستانی کہلوانے کو ترجیح دی تھی۔ یوکرین میں 49 افراد کی ہلاکت پر سوگ منایا جا رہا ہے، جو روس نواز علیحدگی پسندوں کی طرف سے ایک مال بردار فوجی طیارہ گرانے سے مارے گئے۔ کیف میں آزادی چوک پر ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہوا اور لوگوں کے ایک بڑے اجتماع نے ہفتے کے روز کیے گئے حملے میں ہلاک ہونے والوں کا قومی سطح پر یوم سوگ منایا۔ صدر پیٹرو پوروشینکو نے اس حادثے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین میں پراسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے کہا کہ 40 سروس ممبر اور عملے کے 9 افراد ہفتے کے ابتدائی اوقات میں اس وقت ہلاک ہو گئے جب باغیوں نے یوکرین فضائیہ کا ایک طیارہ مار گرایا جو لوہانسک ایئرپورٹ پر اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پراسیکیوٹر کے دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت چھان بین کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ روس اور یوکرین کے مذاکرات کار آج اتوار کے دن دوسرے روز بھی ملاقات کر رہے ہیں، تاکہ گیس کی قیمت سے متعلق تنازع کو حل کیا جائے، جس کا مقصد روس کی طرف سے گیس کی فراہمی معطل ہونے کو روکنا ہے۔ دونوں فریقوں نے کیو میں ہفتے کے روز بھی ملاقات کی تھی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اگر سمجھوتا طے نہیں پاتا تو یوکرین کے لیے خطرہ ہے کہ روس کی طرف سے گیس کی فراہمی پیر کے دن سے روک دی جائے۔ یوکرین کے توانائی کے وزیر یوری پرورن کا کہنا ہے کہ وہ تنازع کو حل کرنے کے لیے روس کی طرف سے مزید لچک کے منتظر ہیں۔ یوکرین کے توانائی کے وزیر کہتے ہیں کہ یوکرین ہمیشہ تعمیری مذاکرات کی توقع کرتا ہے، اس عمل میں ہمارا رویہ لچکدار ہے، لیکن جہاں تک توقعات کا معاملہ ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ روس بھی اس معاملے پر اپنے موقف میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ برسلز میں اس ہفتے یورپی یونین کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد روس نے یوکرین کو خبردار کیا تھا کہ وہ روس کی طرف سے کی جانے والی پیشکش کو مسترد نہ کرے، جس کے تحت یوکرین کو گیس کی قیمت میں تقریباً 20% کمی مل سکے گی۔
اوکرائنسکیم پارٹنروں وроде как мало этих скидок они претендуют на больше۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کہہ رہے ہیں کہ یہ کمی ہمارے یوکرینی حلیفوں کے لیے کم ہے، وہ زیادہ کمی چاہتے ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ ایسا کن بنیادوں پر ہو، اور اگر صورتحال ایسی ہی رہتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال تعطل کا شکار ہو رہی ہے۔ یوکرین کے وزیر اعظم آرسینی یاتسنیوک نے کہا ہے کہ 1000 کیوبک میٹرز کے لیے $100 کی کمی 2009 کے کانٹریکٹ کو دوبارہ تحریر کرنے کے لیے کافی نہیں۔ روس کی طرف سے یوکرین کے لیے گیس کی فراہمی کے تعطل سے یورپ کے دوسرے حصوں پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے مغربی کنارے میں 80 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے، ان میں عسکریت پسند گروپ حماس کے ارکان بھی شامل ہیں، اور فوج 3 نوجوانوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اسرائیلی نوجوانوں میں سے ایک کے پاس امریکی پاسپورٹ بھی ہے، اور خیال ہے کہ ان تینوں کو جمعرات کے روز اس علاقے سے اغوا کیا گیا۔ اور جنوبی یمن میں عہدیداروں نے بتایا کہ مسلح افراد نے طبی عملے کو لے جانے والی ایک منی بس پر فائرنگ کر کے کم سے کم 7 افراد کو ہلاک اور درجن بھر کو زخمی کر دیا۔ اٹلی کے کوسٹ گارڈ نے بتایا ہے کہ انہوں نے بحیرہ روم میں بہتے ایک ماہی گیر جہاز سے نقل مکانی کرنے والے تقریباً 300 شامی افراد کو بچا لیا ہے، اور کولمبیا میں آج فیصلہ کن صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، یہ انتخاب بائیں بازو کے چھاپہ ماروں کے ساتھ امن مذاکرات کے ریفرنڈم کی شکل بھی اختیار کر گیا ہے۔ اور آئیے اب آخر میں کچھ کھیلوں کی خبریں۔ برازیل میں ورلڈ کپ کے ایک مقابلے میں کوسٹاریکا نے یوروگوائے کو ایک کے مقابلے میں 3 گول سے حیران کن شکست دے دی۔ کوسٹاریکا کے دارالحکومت سان ہوزے میں لوگوں نے ایک بڑی تقریب میں خوشیاں منائی جہاں شائقین مل کر میچ دیکھ رہے تھے۔ کوسٹاریکا کے ساکر پرستار گلمر ورگس کہتے ہیں کہ انکساری کے ساتھ جیت آپ کا مقدر ہی بن جاتی ہے، جبکہ کارلوس مورا کا کہنا ہے کہ زبردست، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہترین گول نہیں دیکھے۔ گروپ ڈی کے میچ میں اٹلی کے ماریو بلوٹالی نے انگلینڈ کو ایک کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ اس سے پہلے کولمبیا نے گروپ سی کے ایک میچ میں یونان کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا تھا۔ تیسرے روز ہونے والے آخری میچ میں آئیوری کوسٹ نے گروپ سی میں جاپان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ خبریں ختم ہوئی۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں۔
نیشنل انڈاومنٹ فار ڈیموکریسی نے، جسے امریکی کانگریس فنڈز مہیا کرتی ہے اور جو بغیر نفع و نقصان کے چلنے والا ادارہ ہے، حال ہی میں جیل میں بند انسانی حقوق سے متعلق چین کے 2 سرگرم کارکنوں لیو جیاوبو اور یو جیانگ کو 2014 کے لیے جمہوریت کے انعام سے نوازا ہے۔ یہ انعام ہر سال ایسے افراد اور تنظیموں کے جرات مندانہ اور تخلیقی کارناموں کے اعتراف میں دیا جاتا ہے جنہوں نے دنیا بھر میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے نصب العین کو آگے بڑھایا ہے۔ لیو جیاوبو ناقدانہ تحریر اور چارٹر 08 کے اجرا میں اپنے کردار کی وجہ سے 11 سال قید کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس اعلان کی حمایت میں جو سن 2008 میں سامنے آیا، جلد ہی پورے چین سے 10,000 سے زیادہ دستخط جمع ہو گئے۔ اس میں کمیونسٹ پارٹی کی سیاسی بالادستی کے خاتمے اور انسانی حقوق کی اپیل کی گئی ہے۔ لیو جیاوبو نے کئی سال تک، جب تک کہ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، ڈیموکریٹک چائنا نامی جریدے کے ایڈیٹر کے طور پر کام کیا ہے۔ سن 2010 میں لیو جیاوبو نوبیل انعام حاصل کرنے والے پہلے چینی بن گئے۔ ان کی اہلیہ بدستور نظر بند ہیں۔ انعام حاصل کرنے والے یو جیانگ چین میں انسانی حقوق کے علمبردار اور قانون کے ایک سابق استاد ہیں جنہوں نے کھل کر تبت کے لوگوں کی حمایت کی ہے۔ وہ اوپن کانسٹیٹیوشن انیشیٹو نامی ادارے کے شریک بانی تھے، جو ایک غیر جانبدار ادارہ ہے جس نے انسانی حقوق کے وکلا، لبرل دانشوروں، صحافیوں اور سرگرم شہریوں کو سن 2006 سے سن 2009 کے دوران چین میں قانون کی حکمرانی کے لیے کام کرنے کی خاطر اکٹھا کیا۔ سن 2012 میں ڈاکٹر جو کے ایک مارکت العلیٰ مضمون نے، جس کا عنوان تھا چین کو شہریوں کی ایک نئی تحریک کی ضرورت ہے، سینکڑوں ایسی سرگرمیوں کو متعارف کرانے اور ان کی حوصلہ افزائی میں مدد کی جس سے بیشتر شہریوں کو اپنے حقوق پر زور دینے اور احتساب کے مطالبے میں اعانت حاصل ہو سکے۔ ڈاکٹر یو اور درجنوں دوسرے افراد کو، جو شہریوں کی اس تحریک سے وابستہ تھے، سن 2013 کے بعد سے حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر یو کو جنوری سن 2014 میں اس وقت 4 سال کی سزا سنائی گئی جب بند کمرے میں چلائے جانے والے ایک مقدمے میں انہیں اس بات کا قصوروار ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے ایک اجتماع منظم کیا اور نقش امن پیدا کیا۔ این ای ڈی کی تقریب انعامات میں جمہوریت، انسانی حقوق اور محنت کے امریکی معاون وزیر خارجہ ٹام ہالینوویسکی نے کہا کہ ایک مضبوط اور پراعتماد ملک کو لیو جیاوبو اور یو جیانگ جیسے لوگوں سے خوف کھانے کے بجائے انہیں قوت کا ایک وسیلہ سمجھنا چاہیے۔ اسی جذبے کے تحت ہم چینی حکام پر زور دیں گے کہ وہ لیو جیاوبو، یو جیانگ اور شہریوں کی نئی تحریک کے دوسرے ارکان کو رہا کریں اور چینی عوام کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حقوق اور آزادیوں کی ضمانت دیں جو تمام لوگوں کا استحقاق ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
14ویں صدی میں یورپ میں ادب، سیاست اور ثقافت کے شعبوں میں ایک تحریک کا آغاز ہوا تھا جسے رینیسان کہا جاتا ہے۔ اسی دور کے بارے میں امریکی ریاست ورجینیا میں ہر سال ایک میلہ کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے رینیسان فیئر کا نام دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھی رضا نقوی نے ٹیلی ویژن پروگرام میں اس بارے میں کچھ تفصیل سنائی ہے، آئیے اب آپ کے لیے وہ رپورٹ پیش کریں۔
گیز، رینیسانس فیئر کے بارے میں ہم آپ کو بتا تو سکتے ہیں لیکن مجھے ابھی تک تھوڑی کنفیوژن ہے، مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آیا، تو میں نے سوچا کہ یہ بہتر ہوگا کہ میں کسی سے پوچھوں کہ یہ سب ہے کیا آخر۔
My name is Cornelia Miller Rutherford.
میرا نام کارنیلیا ملر رتھرفورڈ ہے، میں یہ میلہ منعقد کرنے والے وڈ ورلڈ پروڈکشن کی صدر اور سی ای او ہوں، اور اس شو میں میں لیڈی بیرونس برلی کا کردار ادا کر رہی ہوں۔
Baroness Burley, let me ask
Baroness Burley, ہمارا شو دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے اور میرے خیال میں لوگوں کے ذہن میں پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں۔
The question is, why are all these people doing here?
سوال یہ ہے کہ لوگ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ لوگ امریکی تاریخ میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، خاص طور پر خانہ جنگی کی تاریخ میں، مگر خانہ جنگی سے پہلے بلکہ جیمز ٹاؤن اور ولیمز برگ سے بھی پہلے یہاں انگلینڈ کی کوئن الزبتھ کی حکمرانی تھی۔ ہم یہاں کوئن الزبتھ کا دور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ بتائیں کہ لوگ اس زمانے کی تاریخ کے بارے میں یہاں کیسے سیکھ سکتے ہیں؟
ہم یہاں اس زمانے کو زندہ کرتے ہیں، خود میرا کردار بھی اس زمانے کے اصل کردار کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ریسرچ کرنا پڑتی ہے تاکہ ہم ایک حقیقی تصویر پیش کر سکیں، اور اسی طرح یہاں پیش کیے جانے والے دوسرے کرداروں کی بنیاد بھی تاریخ ہے۔ مثلا ایک سپاہی کا کردار کیا ہوگا، تو انہیں اپنے کرداروں کے بارے میں تحقیق کرنا ہوتی ہے۔
And so they have to research their characters.
Tell us a little bit about
اس میلے پر آ کر ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے، یا کیا کچھ بک رہا ہے اور کس قسم کے ایونٹس ہو رہے ہیں؟
Well, the first thing, even when you're standing in line,
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ٹکٹ لینے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی تفریح کے لیے اسی وقت کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، وہ آپ کو کوئی کہانی یا پھر میوزک سنانے لگتا ہے، اور جب آپ اندر جاتے ہیں تو وہاں آپ کے لیے بہت سی دکانیں موجود ہیں۔ یہاں چمڑے اور لکڑی کا کام کرنے والے اور مخصوص لباس سینے والے، جیسا کہ میں نے پہن رکھا ہے، اور اس طرح کی دوسری چیزیں، مثلاً خوبصورت جیولری بنانے والے ہیں اور ہاتھ سے چیزیں تیار کرنے والے دستکار بھی موجود ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس میلے میں تاریخ کو اس کی اصل کے ساتھ پیش کریں، اگرچہ اس وقت ہم 2014 میں رہ رہے ہیں، مگر ہم تاریخ کو زندہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے لباس میں اس دور میں استعمال ہونے والے دھاگے سے بنائے گئے ہیں، ہمارے پاس اسی طرح کی تلواریں ہیں جو اس زمانے میں استعمال کی جاتی تھی۔ ہم کسی پرس کی جگہ ایک باسکٹ استعمال کرتے ہیں، دھات کا بنا ہوا کٹورا، یہ سب روایتی چیزیں ہیں، اور ان سب کا مقصد لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم کہاں ہوتے تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں۔
Tell us a little bit about the response that you've been getting.
Aapko kya response mila hai, kitne log aaye hain?
Come to these things.
We run only 5.
Hum sirf 5 weekend se ye mela laga rahe hain aur hame apne is chote se show par bahut fakhr hai, aur hamare is show mein rozana 2500 se 3000 tak log aa rahe hain.
That's remarkable.
واقعی بڑی بات ہے اور قابل تعریف بھی ہے، کیونکہ آپ کو یہاں جتنے بھی کردار دکھائی دے رہے ہیں وہ سب کے سب رضاکار ہیں اور اپنی ملازمتوں کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں۔
گائز، آج ہم رینیسانس فیئر آئے ہوئے ہیں اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو یہاں بہت مزہ آ رہا ہے، مختلف ایونٹس میں وہ حصہ لے رہے ہیں، مختلف کاسٹیومز پہنے ہوئے ہیں، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ کیوں ان کو ان چیزوں میں کیوں مزہ آتا ہے، انہوں نے ایسے کاسٹیومز کیسے بنائے اور انہوں نے یہ کاسٹیومز کیوں پہنے ہوئے ہیں۔ بیسٹ وے آف فائنڈنگ آؤٹ از ٹو آسک پیپل، لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں، کیسے، اینڈ وٹ ڈو دے انجوائے اباؤٹ دی رینیسانس فیئر، لیٹس آسک دیم۔
میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کو اس میلے میں کیا چیز کھینچ لائی ہے؟
اصل میں ہمارے بیٹے کو اس میلے کا زمانہ بہت پسند ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اسے اس کے متعلق کچھ معلومات دیں۔
آپ کا نام کیا ہے؟
Caleb.
اور آپ نے آج کچھ سیکھا ہے؟
Not much.
Well, you guys are really...
لگتا ہے کہ آپ دونوں سکھانے کا اچھا کام کر رہے ہیں۔ مزاق کر رہا ہوں بھائی، آپ کے سر پر ایک ٹوپی ہے اور ہاتھ میں تلوار، کیا یہ چیزیں آپ خود لائے ہو؟ تلوار کی لڑائی کی کمپٹیشن میں حصہ لوگے؟ بھائی آپ کا بیٹا تلوار کی لڑائی میں حصہ لینے لگا ہے، کیا آپ اس سے خوش ہیں؟
میں اسے ٹرین کرتی رہی ہوں، یہ جیت جائے گا۔
چلیں کچھ تو سیکھ رہا ہے۔ اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو آج سب سے زیادہ کیا چیز پسند آئی ہے؟
سچی بات یہ ہے کہ یہ میلہ تاریخی معلومات حاصل کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک فیملی ایونٹ ہے اور ہم سب مل کر اسے انجوائے کر سکتے ہیں۔
پہلے بھی آتی رہی ہیں؟
ہم یہاں پہلی بار آئے ہیں۔
اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے آج کیا کچھ سیکھا ہے، مزہ آیا ہے؟
اس وقت تک میں بہت کچھ سیکھ چکی ہوں، مثال کے طور پر میڈیسن کے بارے میں، اعضاء کاٹنے کے بارے میں.
یہاں کچھ لوگوں کا انداز بہت مزاحیہ تھا، وہ ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے اور مزاحیہ گفتگو کر رہے تھے.
کیا آپ کو یہاں کوئی انٹرسٹنگ چیز ملی؟
یہاں کافی چاقو بک رہے ہیں، میں دکانوں میں جا کر ہر قسم کے چاقو دیکھنا چاہتا ہوں.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر جان فریڈن. بہجت کو اجازت دیجیے پروگرام ختم کرنے کی، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد خبروں کا تازہ بلٹن آپ کے لیے پیش کریں گے، اور اس کے بعد آپ ہمارا پروگرام سنیں گے ان دی نیوز. یہ پروگرام اتوار کے دن آپ کے لیے پیش کرتے ہیں قمر عباس جعفری.